بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل نفاق کی حقیقت پر گفتگو ہوئی. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس موضوع کا حق تو ادا نہیں ہو سکا، لیکن چلتے چلتے جہاں جہاں منافقین پر گفتگو ہوگی، ہلکے اشارے کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. اور کل جو گفتگو ہوئی اس کو ذہن میں اگر رکھیں تو اس پس منظر میں مزید گفتگو کو سننا اور سمجھنا آسان ہو سکتا ہے. کل بتایا گیا تھا کہ منافقین کی دو بنیادی قسمیں ہیں. پہلی وہ قسم جسے اعتقادی منافقین کہا جائے گا، اور دوسرے عملی منافقین. ان دونوں کے سلسلے میں یہاں سورہ نساء میں تفصیل سے گفتگو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی کہ منافقین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور صرف اعتقادی منافقین میں سے وہ منافقین جو اسلام کی عمارت کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے، اسلام کے اندر کفر و ارتداد کے جو سازشی مبلغ اور ایجنٹ بن کر آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ انگیزی کے علم بردار تھے، صرف اس طرح کے منافقین کے سلسلے میں سخت وعید سورہ نساء میں آئی ہے. اور باقی تمام منافقین کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے، فہمائش کا معاملہ کرنے، نصیحت کا معاملہ کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے. پھر آگے سورہ توبہ میں جو 9 سنہ ہجری میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں جو سورت نازل ہوئی، وہاں ان احکامات میں اور تبدیلی آ گئی اور کچھ سختی آ گئی. جب ہم سورہ نساء گفتگو کرتے ہیں تو ہم اسی ماحول میں سمجھیں گے کہ ابھی سختیاں عائد نہیں کی گئی، ابھی پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں. اب جبکہ منافقین کا راز کھولا جا رہا تھا اور ان کا راز فاش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اس بات کا خدشہ تھا کہ مسلمانوں میں سے جو صادق الایمان مسلمان ہی، وہ منافقین کے ساتھ کچھ کڑی برتاؤ کرنے لگے، کچھ سختی کا برتاؤ کرنے لگے، کچھ ان کے ساتھ شدت کا برتاؤ کرنے لگے، اس بات کا اندیشہ اور خدشہ تھا. حالانکہ اس وقت ابھی 3 سنہ ہجری میں یہ بات منظور نہیں تھی، یہ بات پسندیدہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اندر منافقین کی کڑی گرفت کرنے لگے. تو اب ضرورت تھی کہ ذرا ان کے ساتھ ڈھیل دی جائے، نرمی برتی جائے. تو اب فرمایا گیا عام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دینا، یا کم از کم ویسا ہی اسی طرح سے جواب دینا، یہ تم پر فرض ہے. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. گویا کہ اس بات کو اب لازم قرار دیا گیا کہ محلے کے اندر، مدینے کے اندر، چھوٹی سی ریاست کے اندر آپس میں صبح شام ملاقاتیں جب ہوتی تھی تو کہیں مومن ایسا نہ کرنے لگے کہ فلاں شخص کو دیکھ کر، فلاں شخص کے برتاؤ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی منافق ہوگا. چونکہ سورہ نساء میں ان کے کچھ انداز بتا دیے گئے، ان کی کچھ کرتوتوں کو بتایا گیا، تو اب مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ شخص بھی منافق ہی ہوگا، لہٰذا اس سے سلام کرنے لگے، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے لگے. یہ پسندیدہ حرکت اس زمانے میں اس وقت کے لیے نہیں تھی. لہٰذا فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، تمہاری شائستگی کی یہ علامت ہے، تمہارا یہ شعار ہونا چاہیے، تمہارا یہ برتاؤ ہونا چاہیے، تمہاری یہ عملی روش ہونی چاہیے کہ انہیں بہتر سے بہتر طور پر جواب دو، یا کم از کم اسی طرح سے تم جواب کو لوٹا دو. اس میں سلام کرنے کے سلسلے میں ایک بات ملتی ہے، اور یہ بنیادی نقطہ ہے کہ ہر تمدن کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، تاریخ کے ہر زمانے کے اندر جب لوگ آپس میں ملا جلا کرتے ہیں تو پھر آپس میں گریٹ کرنے کا، ایک دوسرے کو اپنے اظہار محبت کا، اظہار اعتماد کا، اظہار اتحاد فکر کا، اظہار انسیت کا اور اظہار اخوت کا ایک ذریعہ، ایک کلمہ ہوا کرتا ہے. اور آج بھی ہر سوسائٹی کے اندر ایک کلمہ ہوتا ہے. انگریزی سوسائٹی میں ہے ہیلو کہا جاتا ہے، تمل کے اندر ہم منکم کہتے ہیں اور مختلف انداز سے پائے جاتے ہیں. اس سابق زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں حیات اللہ کہتے تھے، اور آج بھی عربوں سے آپ ملاقات کریں گے تو دنیا کے تمام اقوام میں سب سے زیادہ گریٹ کرنے والی قوم اسی عرب کو پائیں گے آپ، کہ کم از کم آپ سے پونا منٹ یا ایک منٹ تک یہ کلمات جاری کرتے رہیں گے، السلام علیکم، حیات اللہ، کیف حالک، کیف حیالک، مختلف ایک دم تیزی اور روانی کے ساتھ وہ گریٹ کرتے ہیں، اور آج بھی عرب کے اندر یہ عام رواج ہے. اس زمانے میں بھی حیات اللہ یا انما علیک اللہ اس طرح کے کلمات ہوا کرتے تھے. قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ کلمہ جو مختلف سوسائٹیوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کلمے کو اس شعار کو باقی رکھنا چاہیے, جاری رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کلمہ بتایا گیا, وہ السلام علیکم کا کلمہ. یہ السلام علیکم مسلمانوں کا شعار بن گیا, یہ اتنا عام ہوا, اس کو اتنا رواج دیا گیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ فرق کرنے والا کلمہ بن گیا, اور آج بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے. تو یہ کلمہ, اس کی ہدایت کی گئی مسلمانوں کو کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو لوگوں پر اس شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ ممکن ہے اس کے دل کے اندر نفاق پوشیدہ ہو, نہیں بلکہ سلام کرو, اور لوگ تمہیں سلام کریں تو اس کا بہتر سے بہتر طور پر تم جواب دیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جو کتنا پیارا کلمہ, یہ کتنی پیاری بات, کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ کسی قوم کے اندر ایسی دعا اور ایسا کلمہ نہیں پایا جاتا. ہے ہیلو میں وہ چیز نہیں ہے جو السلام علیکم میں ہے. السلام علیکم کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں, کتنی باتیں نکلتی ہیں, آپ ذرا دیکھتے جائیے کہ ایک طرف تو مومن جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا نگران ہے, ہم سب کا محافظ ہے, اور اسی کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, اسی کی طرف سے مصیبتیں بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں. ہم تمہارے حق میں یہ خیرخواہی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری طرف مومن اور مومن کا آپس کا رشتہ یہ بتایا گیا کہ مومن ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے سلامتی, خیرخواہی, رحمت چاہتا ہے, اور کبھی اس کی برائی, کبھی اس کی بدخواہی نہیں چاہتا. یہ بدکیش منافق ہیں جو مسلمانوں کی بدخواہی کرتے ہیں اور ان کا بدی چاہتے ہیں, لیکن مسلمان ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. پھر یہ بات بھی ہمیں غور کرنے کی, جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم پر سلامتی ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو, میری طرف سے میں تمہیں امان دیتا ہوں, میری زبان اور میرے اعضاء سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے گویا. اور اگر اس چیز کو, اس کلمے کو واقعی شعور کے ساتھ ہم ادا کرنے لگے تو مسلمانوں کے اندر دلوں کے جلن اور دلوں کے اندر جو بھڑاس ہے, دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں, وہ واقعتاً کم ہو جائیں گی اگر ہم شعور سے اس کلمے کو ادا کریں. فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کو یہ اظہار کرتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں امان نصیب ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اعضاء سے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی مومن اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہے, پکا مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو, اور میں کیا تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس سے تمہارے آپسی محبت میں اضافہ ہو. فرمایا کہ سلام کو رواج دو, عام کرو, جانے پہچاننے سے بھی, انجانے سے بھی تم سلام کو رواج دو, عام کرو. یہ سلام کا حکم دیا گیا, سلام کی تعلیم دی گئی, مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہاری سوسائٹی کے اندر یہ شعار ہونا چاہیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بنو, ایک دوسرے کے محبت غمخوار اور ہمدرد بنو, اور ایک دوسرے کو سلامتی نازل کرنے والے اور اللہ کی نگرانی میں دینے والے بنو. ایک اور بھی ستم ظریفی اس زمانے کی ہے کہ مسلمانوں پر اور اسلام پر یہ لیبل چسپاں کیا گیا کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے, اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. حالانکہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, ان لوگوں کی غالباً عقلیں ماری گئی ہوں گی, اگر آدمی دیکھے گا تو سراسر اسلام کے نظام کے اندر رحمت ہے, اسلام کے نظام کے اندر برکت ہے, اسلامی نظام کے اندر سلامتی کا پورا نظام پایا جاتا ہے. شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے, اس کا پیغمبر وہ رحمت للعالمین ہے, مسلمانوں کا خدا جو ساری کائنات کا خدا ہے رب العالمین ہے. اور جب مسلمان اتنا یونیورسل کانسیپٹ رکھتے ہیں اور ان کے آغاز سے لے کر اختتام تک رحمتیں ہی رحمتیں پائی جاتی ہیں, اور وہ قوم جو صبح سے شام تک آپس میں سلام کو رواج دے, اس قوم سے یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہوں گے. تو یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے زمانے کی. اور سلام ہی پر توجہ رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ جس قوم کی ذہنیت کو رحمت پر اور سلامتی پر استوار کیا گیا اور صبح سے شام تک سلام کے رواج کو اتنا عام کیا گیا کہ ان کے ذہن کے اندر کبھی دہشت کا گزر نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ سلامتی چاہنے والے اور سلامتی خواہ ہوں گے مسلمان. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلامتی کا, سلام کا رواج اتنا عام ہو کہ ذہنوں کے اندر سلامتی اور سکون کے علاوہ کسی اور طرف مومن کا ذہن متوجہ ہونے نہ پائے. صحابہ اکرام اس کو اتنا رواج دیتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بازار چلے جایا کرتے تھے بغیر کسی کام کے, صرف اس وجہ سے کہ میں سلام کرتا جاؤں لوگوں کو اور ثواب پاؤں, اور ایک دم ایسا ہے میتھمیٹیکلی فریلی اویلیبل ہونے والا ثواب ہے یہ, اس میں کوئی دقت نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی آدمی کو جان پہچانی نہیں کرنی پڑتی, دو تین کلمات زبان سے ادا کرے اور بے انتہا خدا کے یہاں اجر پا جائے. یہ اتنا آسان کلمہ ہے. اور صحابہ اکرام میں معمول تھا کہ جاتے ہوئے بیچ میں سے درخت آ جائے اور دو طرف سے دو لوگ گزر جائیں تو پھر مزید ایک بار سلام کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے سلام کا رواج سوسائٹی کے اندر عام کیا جانے کا حکم اس آیت میں نازل کیا گیا. ایک اور بات یہ فرمایا گیا کہ بِأَحْسَنِ مِنْهَا, جو سلام کریں اس کا بہتر سے بہتر جواب دیا کرو. اور اسی کے آیت, اس آیت کی روشنی میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم, اللہ کے رسول نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی دوسرا شخص آیا کچھ دیر بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک تیسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام, وعلیکم کہا صرف. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کلمہ السلام علیکم کہا جائے تو اس پر ایک اور اضافہ کر کے دیا جائے رحمت اللہ. اگر کوئی رحمت کی بھی دعا کرے تو برکت کی دعا کے ساتھ لوٹایا جائے, بہتر سے بہتر پر طور پر لوٹایا جائے. لیکن سلام میں تین کلمے سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہے. ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد اختتام ہے. اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو آپ کو فردوہا یا تو احسن طریقے سے بہتر جواب دیں یا ویسا ہی جواب دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی تین کلمے سے سلام کرتا ہے تو تین کے ساتھ تم جواب لوٹا دیا کرو. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا اور وہی معبود ہے, اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑھ کر کوئی وعدے میں پکا اور سچا نہیں. یہ اصل میں یہ بات اس لیے آ رہی ہے کہ منافقین کے ساتھ تمہارا معاملہ درستی کا نہیں ہونا چاہیے. تم سلامتی کا کو عام کرو, سلام کا رواج رکھو, اتنا یاد رکھو کہ ان منافقین کو یقیناً خدا تعالیٰ پکڑے گا. قیامت آنے والی ہے, اس قیامت کے دن یہ سب ہانکے جائیں گے, لوٹا دیے جائیں گے, اور وہاں اللہ تعالیٰ ان منافقین کو بڑی سختی سے پکڑے گا. اور ان منافقین کے طرز عمل کی وجہ سے تمہارے جلے گلے دل سے وہ بو باس نہ نکلے اور تم سلام کا رویہ ترک کرنے لگو, یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ تم سلام کا رویہ اختیار کیے رکھو. جہاں تک منافقین کی پکڑ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. پھر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ گیا, میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا جو دار الحرب کے اندر, یعنی ابھی مسلمانوں کی بستی میں مدینے میں وہ نہیں آئے ہجرت کر کے, مکے کے اندر یا طائف کے اندر یا مختلف چھوٹی چھوٹی جو آبادیاں تھیں ان کے اندر بہت سے لوگ ابھی مسلمان تھے, اس میں سے منافقین بھی تھے. منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو دیدہ و دانستہ مدینے کی طرف ہجرت نہیں کرنا چاہتا تھا. ان کے بارے میں یہاں حکم آیا کہ انہیں اگر ملاقات ہو, کہیں مل جائیں, کہیں تم سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں قتل کرنا. یہ اس لیے ہے کہ بہت سے منافق ایسے تھے جو اسلام کا تو دعویٰ کر چکے لیکن مکہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے آج کے دنوں میں. امین حسن اصلاحی صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی تو بہت سے لوگوں کو کفار کا ساتھ دینا پڑا لازمن. یہ ایسے منافقین تھے جو کھلم کھلا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پائے, اور جب کفار و مشرکین نے لشکر تیار کیا تو اس میں یہ شامل ہوئے. جنگ بدر جب ہوئی تو دونوں میں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی, اور ادھر وہ منافقین تھے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور ادھر سچے مسلمان تھے. تو دونوں میں جب ٹکر ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن باطنی طور پر یہ منافقین ہیں, ان کا سر مارو, ان کی گردنیں اڑاؤ, ان کے بارے میں یہ حکم ہوا. دوسرے قسم کے منافقین وہ تھے جو لڑائی سے دل برداشتہ تھے, لڑنے کا انہیں یارہ نہیں تھا, لڑنے کی ان کے اندر ہمت بھی نہیں تھی, کھلم کھلا وہ مسلمان ہو کر ہجرت کرنے پر بھی تیار نہیں تھے. تو ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان پر دست درازی نہ کرو, انہیں مہلت دو, کچھ اور وقت انہیں دو. پھر اس کے بعد تیسرے قسم کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو بائن بائن رویہ اختیار کرتے تھے, مسلمانوں سے بھی اور کفار سے بھی صلح جویانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے لیکن جب فتنہ پاتے تو مسلمانوں کے خلاف کود پڑتے تھے. تو ایسے تیسری کیٹیگری کے منافقین کے بارے میں بھی کہا کہ ان سے جب مٹ بھیڑ ہو تو انہیں قتل کرو, ان کی گردن مارو. پھر چوتھے قسم کے ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا جو مجبوری کی وجہ سے, مظالم کی وجہ سے دبا کر رکھ لیے گئے تھے اور وہ وہاں سے ہجرت کر نہیں پا رہے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کی ہجرت کے لیے تم سامان مہیا کرو, انہیں حفاظت میں لو اور ان کی مدد کرو, یہاں تک کہ وہ مکے سے یا اپنے اپنے مقام سے منتقل ہو کر ہجرت کر کے وہ مدینے کی طرف لوٹ آئیں. جب چونکہ بات ہجرت کی چلی اور پورے رکوع میں ہجرت ہی سے ریلیٹڈ منافقین کا تذکرہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ہجرت کی اہمیت پر کچھ دو چار باتیں عرض کر دیں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہاں کہ ہجرت ایک بہت بڑا فریضہ ہے مسلمان پر, مسلمانوں پر بالخصوص ایک بہت اہم فریضہ ہے اور اسلام میں اس کا بہت ہی بلند درجہ پایا جاتا ہے. سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ اجعلتم سقاية الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. حجاج اکرام کو پانی پلانا, کعبۃ اللہ کی نگرانی کرنا, اس کی متولی شپ ایک بہت بڑا فریضہ ہے. کعبۃ اللہ کی نگرانی کریں, اس کی رکھوالی کریں اور اس کی عمارت کا کام انجام دیں, اس کے متولی بن کر اگر کوئی رہیں, اور پھر حجاج اکرام کو پانی پلانا, انہیں اون کاٹ کر انہیں روزی روٹی کا انتظام کرنا, یہ سب بہت کام کیا کرتے تھے کفار و مشرکین. لیکن اللہ نے کہا کہ کیا یہ کام بڑا ہے یا وہ کام بڑا ہے کہ اس کے بعد تین کام گنوائے جس میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کی راہ میں ہجرت کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا, یہ سب سے بڑا کام ہے. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون, اللہ کے نزدیک بلند درجہ رکھنے والے اور کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر ایمان لانے کے بعد ہجرت کریں, ہجرت کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کریں. ہجرت کا اکثر مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترک وطن, ایک ملک کو چھوڑ کر چلا جانا ہم ہجرت سمجھتے ہیں. حالانکہ ہجرت کا غالب مفہوم یہی ہے, لیکن ہجرت میں یہ ہے کہ اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں, اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں جو چیز ممانعات ہیں, انہیں چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. سورہ مدثر میں ہم دیکھتے ہیں والرجز فاہجر, یہ بالکل ابتداء میں نازل ہونے والی سورت ہے, گویا کہ دوسری یا تیسری سورت ہے سورہ مدثر. اس میں فرمایا گیا والرجز فاہجر, یہ حجر ہجرت یہی ہے کہ گندگی سے, گندے خیالات سے, گندے فکر سے, گندے آئیڈیالوجی سے اور گندے طرز زندگی سے منتقل ہونا, اور اللہ کو جو پسندیدہ نظریہ ہے, اللہ کو جو پسندیدہ اسلوب ہے, اس کی طرف اپنے آپ کو منتقل کرنے کا نام بھی ہجرت ہے. اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہجرت آدمی ایمان لانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. مومن جس دم ایمان لاتا ہے اس دم سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں کہ ذہن کے اندر جو محبوب مرغوب خیالات تھے, اس وقت تک کفر اور شرک پر اٹے ہوئے تھے لوگ, ان محبوب مرغوب خیالات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اللہ کے خیالات, اللہ کے دین اور ایمان کی طرف منتقل ہوتا ہے مومن, جہاں سے اس کی ہجرت شروع ہوتی ہے. پھر عمل میں بہت سی چیزیں اسے محبوب تھیں, مرغوب تھیں, ان محبوب مرغوب عمل کو چھوڑ کر وہ خدا کے پسندیدہ اعمال کی طرف لوٹتا ہے, حالانکہ ان اعمال کی بجا آوری میں یقیناً کچھ اس کا نقصان ہو سکتا ہے, یقیناً کچھ دقتیں پیش آ سکتی ہیں, لیکن اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں, اس لیے وہ چھوڑ کر اللہ کے پسندیدہ اعمال کی طرف منتقل ہوتا ہے. یہ بھی ہجرت ہے. مثلاً اس زمانے میں لوگ سود کھایا کرتے تھے, سودی تجارت تھی, اللہ نے جب حکم دیا تو سود کو منع کر دیا, تو ایسے طرز سے منتقل ہو کر وہ پیور اور اچھے معاشی زندگی تک کی طرف جب وہ منتقل ہونے لگے, گویا کہ انہوں نے معاشی طور پر ہجرت کیا. یہ ہجرت کا سلسلہ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کر ختم ہوتا ہے وطن پر. ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ جب اللہ کے دین کا معاملہ ہو, اللہ کے دین کی راہ میں ہجرت کرنے کا معاملہ ہو, اس کے دین کو غالب کرنے کا معاملہ ہو, اس کے دین پر عمل کرنے کا معاملہ ایک طرف, اور دوسری طرف تمہارے ماں باپ ہیں, تمہاری بیویاں ہیں, تمہارے بیٹے ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہارے بزنس, تمہاری جائیدادیں, تمہارے گھر ہیں, دونوں میں جب رسہ کشی ہو تو مومن اپنی مرغوب چیزوں کو چھوڑ کر خدا پر, خدا کے دین پر, ان تمام چیزوں کو جب قربانی کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیتا ہے. یہی آیت جو میں نے کہی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اس طویل آیت میں ہجرت کا ایک اور سلسلہ جو بتایا وہ یہ کہ ہجرت آدمی کہاں کرے گا, اگر تمہیں سن رکھو اے مسلمانوں, اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگتا ہے, تمہارے وہ گھر جسے تم نے خوب سجا کر تعمیر کیا ہو, یہ تمام چیزیں اگر تمہیں خدا, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد اور جان فشانی سے بڑھ جانے لگے, تو اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے کوئی کام نہیں لے گا, وہ اچھے مومنوں کو تیار کرے گا. بہت سخت وارننگ دی گئی. گویا کہ ہجرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی والدین کو چھوڑتا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے, گھر کو چھوڑتا ہے. کب؟ جب کہ خدا کے احکامات اس سے زیادہ وسیع ضرورت مند ہوں. تو اب معلوم ہے کہ اس کی انتہا، اس کا اختتام ہوتا ہے اس ملک کو چھوڑنا جہاں مسلمانوں کو اپنا ایمان بچائے رکھنا مشکل ہو جائے، ایسے وطن کو ترک کر کے اس وطن کی طرف منتقل ہونا جسے دارالاسلام کہا جائے گا، تو وہ ہجرت ہوگا۔ اور اس ہجرت پر قرآن مجید نے بار بار کہا اور کئی جگہ اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ مومنوں کا یہ شعار ہے کہ وہ کفر کی راہ میں، کفر کے نرغے میں، کفر کے قانون کے تحت وہ اپنی زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ وہ دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اور اس کو ہجرت سے تعبیر کیا گیا اور اس کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اب ایک پریکٹیکل یہ مسئلہ ہے کہ موجودہ دور میں ہجرت کیا حکم نافذ ہوگا؟ جس ہندوستان میں ہم رہتے بستے ہیں، یہ ہندوستان دارالکفر کے دارالحرب ہے، اس کی کیا حیثیت متعین ہوگی؟ اور مسلمانوں کو یہاں زندگی بسر کرنا چاہیے کہ ہجرت کر جانا چاہیے؟ مسلمان ہجرت کریں تو کہاں ہجرت کریں؟ یہ سب بہت پریکٹیکل مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امت کے علماء ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو اس میں جہاں تک مختلف تفاسیر کا معاملہ ہے، اس میں جب ریفر کیا گیا تو سب سے زیادہ واضح تشریح اور واضح جو تفسیر ملتی ہے اور جس میں خود ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں ہماری ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، مومن کو کسی بھی صورت میں کفر کے قانون کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، طاغوت کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں کفر کا نظام مسلط ہوگا وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا لازم ہے، اور ہجرت کریں یا پھر دوسرا کام انہوں نے بتایا اور بہت ہی پیاری بات بتائی۔ ایک تو یہ ہے کہ کفر کا قانون، اس کا پنجہ اگر بڑی مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں پر جمائے ہوئے ہو، کافرانہ نظام، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے وہ منتقل ہوں اور دارالاسلام کی طرف وہ منتقل ہو جائیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اسی دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی سعی کریں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوں گے، ورنہ پھر وہ خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ اسی آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ کے فرشتے، موت کے فرشتے جب آ کر پکڑیں گے ان لوگوں کو جو دارالکفر میں رہتے تھے اور ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھے اور اپنی دنیا، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، چونکہ دارالکفر میں تھے اور مدینے کی طرف منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو جب فرشتے نازل ہو کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دارالکفر میں روکے رکھا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری جائیدادیں، ہماری بیوی بچے اور ہمارے مفادات تھے جس کی وجہ سے ہم دارالاسلام کی طرف منتقل نہیں ہو سکے۔ تو فرشتے اسی وقت انہیں کہیں گے جس وقت، جس دم ان کی جان قبض کی جائے گی، کہ یہاں سے سیدھے اٹھا کر تمہیں جہنم میں پھینکا جاتا ہے اور دردناک جہنم کی سزا تمہیں سنائی جاتی ہے، وہ منافقین جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ موجودہ کانٹیکس میں ہم یہ سوچیں تو اب ہندوستان کس زمرے میں آتا ہے، یہ سوال ہمارے سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان نہ دارالکفر ہے نہ دارالحرب ہے، اس لیے کہ یہاں پورے کا پورا کفر کا نظام مسلط نہیں ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک نظام ہے، جہاں کافرانہ نظام، خدا سے باقیانہ نظام جہاں ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی اس بات کی آزادی ہے دستور کے قانون کی روح سے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ پھر جہاں تک کورٹ کا معاملہ ہے، یہاں کی حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے، یہاں کے کورٹ میں اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ وہاں مسلم پرسنل لا نافذ ہے اور مڈن لا کے مطابق ان کے فیصلے چکائے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دارالکفر نہیں ہے، حالانکہ کفر یہاں غالب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں کفر نہیں ہے، کفر یہاں غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہاں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اجازت بھی ہے۔ ایک اور بات بھی ہم یہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ بتائیے امین صاحب کہ مسلمان یہاں مکے کی پالیسی اختیار کریں یا مدینے کی پالیسی اختیار کریں، یعنی کہ یہاں دب کر زندگی بسر کریں ہم یا تلوار اٹھائیں اور جہاد کریں۔ پوچھتے ہیں کہ ہم مکی دور سے گزرتے ہیں یا مدنی دور سے گزرتے ہیں؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان نہ مکی دور سے گزر رہے ہیں نہ مدنی دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں ہندوستانی دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم کو ہندوستانی دور میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر استنباط کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا قوانین ہیں۔ دارالکفر وہ ہوتا ہے جہاں کافر حاکم ہوتے ہیں، مسلمان محکوم ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر یہاں ہندو حاکم اور مسلمان محکوم نہیں ہیں، بلکہ یہاں سب ایکول پارٹنرز ہیں اور سب یکساں حقوق مانے گئے ہیں، اور آپ بھی جدوجہد کریں، آپ بھی جانفشانی کریں اور آپ بھی آگے بڑھیں تو آپ کے لیے بھی ویسے ہی مواقع کھلے ہوئے ہیں جیسے یہاں دیگر لوگوں کے لیے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ کچھ جگہ انہوں نے روڑے اٹکا رکھے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ڈیموکریٹک نظام میں یہاں نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے، کوئی قوم کسی قوم پر حاکم نہیں ہے، بلکہ ایکول پارٹنرز ہیں، ایکول اپرچونیٹیز سب کے سامنے پائے جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس کو دارالکفر نہیں کہہ سکتے، دارالحرب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسی اسلامی ریاست سے اس کیا نزا نہیں ہے، اس کی دشمنی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی دشمنی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو دارالاسلام کس نے کہا؟ ہرگز ہرگز ہم پاکستان کو دارالاسلام نہیں کہہ سکتے. اور اگر وہ دارالاسلام ہوتا، یہ دارالکفر ہوتا، تو تمام مسلمانوں پر واجب ہوتا کہ یہاں سے وہ منتقل ہو کر پاکستان چلے جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ آج بھی پاکستانی نہیں قرار پائے، وہ آج بھی سیکنڈ گریڈ سٹیزنس بن کر رہ رہے ہیں، اور آج بھی وہ مہاجرین ہی ہیں، جبکہ ان کی 3 نسلیں اس پاکستان کے اندر آ چکی، لیکن آج بھی وہ پاکستانی نہیں بن چکے، وہ آج بھی وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں. تو آپ بتائیے کہ مسلمان کہاں ہجرت کریں گے؟ ایک تو یہ دارالکفر نہیں ہے اور یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہجرت بھی کریں تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ دنیا کا نظام اس وقت بدل چکا، اب کسی جگہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دارالاسلام ہے. ہاں، ایک دو ریاستیں مملکتیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے مکمل اسلام کو غالب کر رکھا ہے، لیکن وہ خود اتنی بندشوں میں اور امریکہ کے ایمبارگوز کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ بات نہیں ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ نہ یہ دارالکفر ہے، نہ وہ کہیں دارالاسلام پایا جاتا ہے، یہاں سے منتقل ہونے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر یہاں کفر کا تسلط ہے، کفر کا غلبہ ہے، تو ایک راستہ ہجرت کا، ہجرت ہی سے ریلیٹڈ ایک بات یہ ہے کہ ہجرت نہ کریں، لیکن اسی ملک کو ہم دارالاسلام بنانے کی کوشش کریں. یہ مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا، اس لیے کہ دارالکفر کو چھوڑنا تو ضروری ہے، لیکن اگر دارالکفر مکمل نہیں ہے، کسی حد تک کفر غالب ہے، تو اس کفر کو سرنگوں کیا جائے اور اسلامی قوانین کو، اسلام کے غلبے کی ہم کوشش کریں. اعلی کلمۃ اللہ مسلمانوں پر واجب اور لازم قرار پاتا ہے. ان تمام آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں رہیں ان کی اجتماعیت ہو، اور اس ملک کو، اس جگہ کو وہ دارالاسلام بنانے کی صحیح کوشش کریں. جب اس کوشش میں وہ ناکام ہو جائیں، جب انہیں مار بھگایا جائے، تب آخر چارہ کار رہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے 13 سال تک مکے کو دارالاسلام بنانے کی صحیح کوشش کی، لیکن جب یہ کوشش کارگر نہ ہوئی تو آپ مدینے کی طرف منتقل ہو گئے. تو مسلمانوں کے سامنے یہاں جو چارہ کار ہے وہ یہ کہ ہجرت کا نہیں، بلکہ اس ملک کو دارالاسلام بنانے کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو آگے بڑھ کر اس ملک کی خیر خواہی اسی میں ہے، اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے، اس ملک کے باشندوں کے لیے راحت، سکون، امن، سلامتی، چین اسی میں ہے کہ اسلام کا نظام انہیں پہنچایا جائے، ورنہ یہ لوگ اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہیں اور آخرت میں بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور مسلمان اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے کی آیتیں آتی ہیں کہ ہجرت پر اکسایا گیا، ابھارا گیا، اور اگر کہیں سے مسلمان مدد طلب کریں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی کمت بھیجیں، چھوٹا سا دستہ بھیجیں، چھوٹی سی فوج بھیجیں، اور جہاں سے مسلمان مدد طلب کریں کہ کفار کے نرقے میں پھنس گئے ہیں، اب وہاں ان کا جینا دو بھر ہے، تو ان کو وہاں سے نکالا جائے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کی جائے. جب یہ مسئلہ آیا تو ایک اور پرابلم کریٹ ہوا، وہ یہ کہ جب کفار سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی اور مسلمانوں کو چھڑانے کی جب کوشش ہونے لگی، تو وہاں ایک پرابلم یہ ہوا کہ کبھی کبھی مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا، اس کی علامت سامنے نہیں آتی تھی، اور بعد مارے جانے کی یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص مسلمان تھا اور مسلمان ہی کے ہاتھوں سے مارا گیا. اس کے بہت سے واقعات تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو حضرت مقداد بن اسود کی وہ روایت ملتی ہے کہ آپ کو سپہ سالار بنا کر، ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر اللہ کے رسول نے کسی بستی میں بھیجا جہاں سے مسلمانوں کو چھڑانا تھا اور کفار کے نرقے میں پھنس گئے تھے، اور وہاں جب جا رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں سلام کیا. حضرت مقداد بن اسود نے سمجھا کہ ممکن ہے یہ شخص کافر ہو، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چونکہ مسلمانوں کی ایک فوج تھی اور وہ شخص نہتا تھا اور اس کی بہت بڑی بکریوں کی ایک بھیڑ تھی، اور اس مندے کو رکھ کر وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس نے فوراً جب سلام کیا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ کافر ہے اور ہمارے حملے سے بچنے کے لیے یہ سلام کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے قتل کر دیا گیا. جب یہ معاملہ، ایسے 1, 2, 3 معاملات ہوئے، تو اللہ کے رسول کے دربار میں یہ واقعات جب پیش کیے گئے تو اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کا اپنا کتنا بڑا گناہ ہے اور غلطی سے ہو گئی، اس کے بعد کے لیے احکام نافذ کر دیے گئے. یہ ہے تو اس کے کیا قوانین ہوں گے؟ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر مسلمان مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. اس لیے کہ ایک مسلمان محفوظ و مامون ہو سکتا ہے تو مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، ایک کافر سے تو اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ مسلمان کی عزت، جان اور آبرو کی حفاظت کرے گا، لیکن ایک مسلمان بھائی سے تو توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمان کی حفاظت کرے گا. تو جو شخص مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ سے، وہ انتہائی مظلوم مسلمان ہے.
کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو وہ مظلوم ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو وہ انتہائی مظلوم ہے، اور اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو ظالم ہے، لیکن ایک مسلمان مسلمان کو قتل کر دے تو انتہائی ظلم ہے. تو عمدن اگر کوئی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص قتل ہو گیا اس پر ظلم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کسی کے ظلم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا تا کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. میں نے آپ کا کوئی حق دبا لیا ہو، آپ کا کوئی حق لوٹ لیا ہو، تو جب تک کہ آپ مجھے نہ معاف کریں خدا نہیں معاف کرے گا. خدا کا حق اگر میں نے مار لیا ہو، خدا کے حق میں اگر ہم سے کمی ہو گئی ہے، ممکن ہے خدا تعالیٰ معاف کر دے، لیکن بندوں کے حق میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اب ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اس کی سب سے بڑی حق تلفی ہو گئی، تو اب اس کی تلافی کا کیا معاملہ رہ گیا؟ جب وہ شخص دنیا سے کوچ کر گیا تو کس سے جا کر معافی مانگی جائے گی؟ اب نہ معافی کا کوئی موقع ہے. تو اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ قصاص، اس کی گردن اڑائی جائے گی. سورہ بقرہ میں اس پر گفتگو ہو چکی، اور وہ عذاب جہنم سے دوچار ہوگا. ہاں اگر قطع سے، غلطی سے کوئی مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دارالاسلام کے اندر مسلمانوں کی بستی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے مار دے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بتایا مفسرین نے، کوئی شکاری شکار کھیلنا چاہتا ہو، جانور کوئی دور سے آدمی آ رہا تھا اور اس کی نظر میں ایسے محسوس ہوا کہ وہ جانور ہے، انسان کو اس نے جانور سمجھ لیا، تیر سے مار دیا، کسی اور چیز سے مار دیا، بعد میں چل کر دیکھا تو مسلمان تھا. یا یہ بھی ہے کہ کوئی کسی نے جانور کو مارا اور غلطی سے وہ تیر یا وہ بلٹ مسلمان پر لگ جائے، تو قطع سے، غلطی سے اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان مارے جائیں تو پھر اس کا حل یہ بتایا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ خون بہا دیا جائے گا، دیت، خون بہا دینا پڑے گا اس کے رشتے داروں کو. اور بہت ہی کاسٹلی افیئر ہے یہ، بتایا گیا کہ 2000 بکریوں کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے برابر دیت یا خون بہا دیا جائے گا. قربانی کے لیے ہم لوگ جو بکرے اور بکریاں لیتے ہیں تو تقریباً 2-2500 کے رینج میں اگر آپ حساب بھی پکڑیں گے تو 40-50 ہزار روپے سے زیادہ ہوگا. اور یا پھر جو ہے 8000 درہم، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ 1 درہم کی کیا قیمت ہے، کوئی بتا سکتے ہیں تو کنورٹ کر کے دیکھیے کہ کتنا قیمت اس کا، کتنی قیمت اس کی بیٹھتی ہے. تو مفسرین نے بعد میں یا حضرت عمر کے زمانے میں ان سب کو جو ہے طے کیا گیا، تو کہا گیا کہ ایک تو خون بہا دیں اور دوسرا یہ کہ ایک غلام کو آزاد کریں. اب اس زمانے میں اگر غلام نہیں ہے تو کیا کریں؟ غلام اگر نہیں ہے تو ایک غلام کی جو قیمت ہو سکتی تھی یا اس کے اندازے سے اتنا اماؤنٹ صدقہ نکالا جائے گا. اور مفسرین میں امین حسن اصلاحی صاحب کا یہ رجحان ہے کہ یہ رقم ان مسلمان غریب، بےکس، مجبور اور بے بس مسلمانوں کی گردنوں کو چھڑانے میں استعمال کیا جائے گا جن کی گردنیں قرض تلے دبی ہوئی ہوں، یا جن کے گھر رحم رکھ دیے گئے ہوں، یا زندگی میں وہ قسم پرتی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوں. تو ایسے مسلمانوں کو بحال کرنے، ان کی زندگی کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایسے ان تمام رقوم کو استعمال کیا جائے گا، گویا کہ صدقہ دیا جائے گا. غلام کو تو آزاد نہیں کیا جا سکتا، خون بہا اس کے رشتے دار کو دیں گے اور پھر صدقہ کریں گے. اگر یہ ممکن نہیں تو بتایا گیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، اور روزے رکھتے وقت بیچ میں اگر کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر وہاں سے مسلسل پھر 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے. تو یہ کتنا سنگین جرم ہے اور اس کا کفارہ کتنا سخت بتایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، صبح شام آئے دن، اور آج کے پیپر میں بھی آپ دیکھیں گے، اور مسلسل 2-3 سال سے یہ وہاں زبردست ہنگامہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان مسلمان کا خون بہاتا ہے، اور کوئی وہاں کسی کو پوچھنے والا نہیں. مسجدوں کے اندر قتل عام ہوتا ہے، عین سجدے کی حالت میں شیعہ کی مسجدوں میں جا کر سنی فائرنگ کرتے ہیں، اور سنیوں کی مسجد میں شیعہ لوگ جا کر فائرنگ کرتے ہیں. اور پھر کراچی کے اندر تو اتنی زبردست لوٹنگ اور اتنی زبردست قتل و غارت گری کا ایک نظام چل رہا ہے، اور اتنا بربریت کا ماحول ہے وہاں کہ بڑے بڑے کراچی کے اندر جو بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑے قسم کے جو لوگ مفکرین اور مدبرین پائے جاتے ہیں یا حق کے کلے علم بردار ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر مجرمین کو آج تک وہاں کا قانون پکڑ نہیں سکا. دیکھیے کہ مسلمانوں کا ملک، لیکن مسلمان مسلمان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں اتنی سختی کے ساتھ وعید آئی کہ کوئی مسلمان اگر مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو عذاب جہنم کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور قطعاً اگر کوئی کسی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے اتنا خون بہا اور اتنے درہم خرچ کرنا، اتنا انفاق کرنا، غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، کتنا سخت اور کتنا جان غسل یہ کفارہ بتایا گیا ہے. ان تمام احکامات کے باوجود ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں کی صورتحال دیکھیے، مسلمانوں کے ممالک کا حال دیکھیے تو بہت ہی ترس آتا ہے، کتنا کرب انگیز اور کتنا المناک واقعہ ہے مسلمانوں کا. اس کے بعد ہجرت کے احکام کے بعد، اب جب مسلمان آگے چلنے لگے کفار کے نرغے سے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے، تو ایک مسئلہ وہ آ گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان اگر مارے جائیں تو ایک مسئلے کا حل یہ بتا دیا گیا. ایک اور پرابلم یہ آتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ سلام کر دیتے تھے, اور سلام وہ فرق کرنے والا کلمات ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان. تو کچھ صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ جو لوگ سلام کرتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے, اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اپنے اسلام کا اظہار کر کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے. پھر ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح تمہارے نرغے میں آنے کے بعد, تمہاری تلوار کی زد میں آنے کے بعد اگر سلام کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو اسے تم امان دو گے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان واقعتاً تھا ہو. یہ شبہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے اور زبان پر کلمہ اسلام جاری ہے, یہ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید ایک بہترین نقطہ یہ بتاتا ہے کہ ذرا تم بھی تو اپنی حالت پر غور کرو کہ جب تم کفر سے اسلام کی طرف پلٹ کر آئے تو کسی نے تمہارے دلوں کو چیر کر نہیں دیکھا تھا کہ واقعی تمہارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے. تمہاری زبان پر جو کلمات جاری ہوئے تھے, لا الہ الا اللہ کہا تم نے اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر, تو تمہاری زبان کا اعتبار کیا گیا, تمہارے کلمہ کا اعتبار کر کے تم کو مسلمانوں میں شامل کیا گیا, تمہارے دل چیر کر اس وقت دیکھا نہیں گیا, تحقیق نہیں کی گئی تھی کہ واقعی تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے. جب تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو تم کیوں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو گے؟ اگر کوئی شخص واقعتاً دھوکہ دینے کے لیے ہی اس طرح سلام کر دے تو بھی اسے امان دیا جائے, پھر اسے مسلمانوں کے ماحول میں جب لے آیا جائے گا تو اس سے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نہتا تھا اور مسلمانوں کی ایک بڑی فوج کے اندر اس کو حصار کے اندر لے لیا جائے. لیکن کوئی اگر سلام کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ کافر ہے اسے قتل نہ کیا جائے, یہ بتا دیا گیا ایک اصول. پھر اسی جہاد اور اسی ہجرت اور اسی جان پشانی اور جد و جہد کے جب مرحلے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور آیت اسی سے ریلیٹڈ وہ ہے کہ جب سفر کے لیے جب صحابہ اکرام نکلتے تھے تو نماز کا ایک مسئلہ آتا تھا کہ نماز کیسے پڑھیں, جبکہ دوپہر اور شام سواری اتنی تیزی سے چلنی ہو, تیز سوار ہوتے تھے اور راستے جنگلوں سے بیابانوں سے گزرنا پڑتا تھا, اگر لوگ رکتے پانی کو تلاش کرتے نمازیں پڑھتے تو کچھ وقت نکل جانے کا اندیشہ بھی ہوتا تھا, تو اس طرح سے وہ منزل تک پہنچ نہیں پاتے تھے, تو ایسی صورت میں یہاں نماز قصر کا حکم آ گیا. فرمایا گیا کہ جب تم لوگ سفر پر نکلو تو تمہیں اس بات میں کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ نمازوں کو قصر کر لیا کرو. نماز قصر کا حکم اسی سورہ نساء میں ہم پاتے ہیں, اور قصر نماز کے بارے میں ہم کو بہت سے معلومات ہیں لیکن سرسری طور پر کچھ معلومات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور یہ تذکیر کے طور پر ہے, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ بھی نہیں. یاد دہانی کے طور پر قصر کے احکام کچھ عرض کر دیتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید نے یہاں کہا, اور قرآن نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم جب سفر میں ہو تو نمازوں میں قصر کر لیا کرو. کن نمازوں میں قصر کریں گے یہ ہمیں معلوم ہے کہ چار رکعت والی جتنی نمازیں ہوں گی ان میں قصر کریں گے, اور صرف فرض نمازوں میں قصر کریں گے, ظہر عصر اور عشاء اس میں چار کے بجائے دو دو رکعتوں پر اکتفا کریں گے. اور پھر محدثین اور فقہا نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ سنتوں پر عمل نہیں ہوگا, سنت نمازوں کی قصر نہیں ہوگی. ایک دو فقہا اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں, قصر نہیں, سنت پوری پڑھ سکتے ہیں, لیکن اکثر فقہا کا یہی رجحان ہے کہ سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی, صرف فرض نماز دو رکعت پڑھی جائے گی اور فجر کی دو رکعت سنت, اور رات کے تین رکعت یا ایک رکعت یا پانچ رکعت جو وتر ہے, وتر نماز اور صبح کی سنت یہ اس سے مستثنا نہیں ہے, یہ لازماً یہ دو الگ چیزیں ہیں, اس کو پڑھیں گے اور اس کے علاوہ فرض نمازوں میں ظہر عصر اور عشاء کی نمازوں کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد اور بہت سی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ کتنی دوری پر قصر کیا جائے گا, کتنی دوری کے سفر پر مسافت طے کرنے پر اس کو کیا جائے گا. حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی, قرآن میں بھی اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی, اور صحابہ کی بھی کوئی ایک رائے نہیں ملتی کہ کتنی دوری طے کرنے کے بعد ہی واقعتاً مومنین قصر کریں گے. فقہ السنہ میں مولانا عاصم نعمانی صاحب نے تمام فقہا کے اقوال کو مرتب کیا ہے. ایک سب سے بہترین چیز فقہ السنہ کے اندر, یہ فقہ ایک کتاب ایسی کتاب ہے جس میں آپ اگر پڑھیں گے تو احناف کی کیا رائے ہے, امام شافعی کی کیا رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے, امام مالک کی کیا رائے ہے, یہ تمام آراء ایک ساتھ آپ پائیں گے. لہذا اس فقہ کی کتاب کو ریفر کرنے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ تمام ائمہ کا نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے, اور اکثر و بیشتر ائمہ اکرام نے اپنے اپنے انداز سے کچھ مسافت فکس کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 15 میل کا فاصلہ اگر کوئی طے کرتا ہے تو قصر نماز ہوگی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 54 میل 54 مائلز اگر کوئی ٹریول کرتا ہے تو اس کے بعد قصر کی جائے گی. اصل میں انہوں نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ 3 دن تک اگر کوئی آدمی مسلسل پیدل سفر کرتا ہے تو جتنی مسافت طے ہوگی اس لحاظ سے وہ ڈسٹنس کو ناپا جائے گا اور اس لحاظ سے نماز قصر کی جائے گی. لیکن زمانہ چونکہ بدل گیا, تین دن تک مسلسل بیابان میں جنگل میں چلنا اور تین دن مسلسل تار روڈ میں چلنا، دونوں میں فرق واقع ہو جائے گا. اور پھر اس زمانے میں اونٹ کی سواری تھی اور مختلف دیگر سواریاں تھیں، اب اور تیز رفتار سواریاں ہو گئی. اگر تین دن اور تین رات کی بات رکھی جائے تو پھر امریکہ بھی جائیں گے تو سفر قصر نہیں ہوگی. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو تین دن کا سفر ہی لازم ٹھہرایا جائے تو امریکہ بھی آدمی تین دن میں نہیں پہنچتا، بلکہ 12-14 گھنٹے کے اندر غالباً یہاں سے فلائٹ سے پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا ڈسٹینس کا کوئی حد طے نہیں کیا گیا ہے، اس پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھکن محسوس کرے، مسافری کی حالت محسوس کرے، آدمی آپاداپی محسوس کرے، اپنے آپ پر تھکاوٹ محسوس کرے، تب وہ قصر کر سکتا ہے. اور پھر ایک شہر کا بھی اب مسئلہ، ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو گیا. ایک شہر کے اندر نماز قصر کرنے کی اجازت اکثر فقہ نہیں دیتے، لیکن آپ بامبے کو دیکھیں اس وقت کہ ویرار سے لے کر چرچ گیٹ تک 60 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے یہاں تک تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. اور بامبے والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. ہم اور آپ جیسے لوگ اگر بامبے چلے جائیں اور 4-5 دن اس سب اربن ٹرین میں ویرار سے یا بوری بیلی سے چرچ گیٹ تک آپ سفر کر لیں تو اتنے تھک جائیں گے کہ پھر اس کے بعد زندگی میں کام کرنے کا اجارہ نہیں ہوتا اور بہت ہی آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. اور بامبے کے اندر اس کونے سے لے کر اس کونے تک، حالانکہ ایک شہر ہے، لیکن فقہا کے کچھ ڈسٹینس کے اعتبار سے وہ اتنا ڈسٹینس ہو جاتا ہے کہ آدمی قصر کر سکتا ہے. ویرار سے اگر چلے اور چرچ گیٹ پہنچے تو قصر کرنا لازم ہو جائے گا کچھ فقہا کے نزدیک. لہٰذا زمانے کے لحاظ سے ان تمام میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. اب جدید علماء یہ بتائیں گے کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا، فلائٹ کے سفر سے کتنا ہوگا، بامبے کے لحاظ سے کتنا ہوگا، دیگر سب اربن جو ٹرینز ہوں گے وہاں کے سفر کے لحاظ سے کتنے ڈسٹینس پر نماز قصر کی جائے گی، یہ طے شدہ نہیں ہے اور اس کو طے کیا جائے گا. ورنہ عام لوگوں کے لیے یہ بات تو ہے کہ 54 میلز پر اگر آپ سفر کریں تو اطمینان کے ساتھ آپ قصر کر سکتے ہیں. کسی بھی ذریعے سے آپ پیدل چلیں، ٹرین میں جائیں یا ایروپلین سے چلے جائیں، کسی بھی ذریعے سے آپ 54 مائلز اگر ٹریول کر لیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کے مسلک کے اعتبار سے قصر کرنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس بات پر اصرار ہے کہ قصر واجب ہے، لازمن کرنا چاہیے، اس پر آدمی کو کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ کنسیشن ہے. اور آدمی کہے کہ نہیں ہم کنسیشن قبول نہیں کرتے، 2 کے بجائے 4 ہی رکعت پڑھیں گے، گویا کہ آدمی اپنی بے نیازی جتاتا ہے خدا کے سامنے، حالانکہ یہ اس کے لیے صحیح بات نہیں ہے. ہم فقیر ہیں، خدا غنی ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم نیاز مند ہیں. اور خدا جب ہمیں دیتا ہے کنسیشن تو ہم کون ہوتے کہ اس کنسیشن کو ٹھکرائیں. اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ راجے ہے، یہی ہے کہ لازمن قصر نماز میں 2 رکعت ہی پڑھی جائے. اور ایک اور بات جس پر ہم خود بھی عمل نہیں کرتے لیکن فقہا نے لکھا ہے اور بہت اچھی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جب سفر میں جاتے ہیں کہیں تنہا ہو گئے، وقت نکل گیا تو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جماعت کی نماز کے لیے تلاش کر کے بھاگتے ہیں. فقہا کا یہ خیال ہے کہ با جماعت نماز پر قصر نماز کو فوقیت دی جانی چاہیے. با جماعت نماز کے لیے آدمی دوڑتا ہے 4 رکعت پڑھ لیں گے، مدراس گئے، یہاں سے سفر کیا، قصر ہو گئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح جماعت مل جائے اور 4 رکعت پڑھ لیں. فقہا کا یہ خیال ہے کہ نماز با جماعت پر 2 رکعت قصر کو فوقیت دی جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جب یہ کنسیشن دیا ہے اور اللہ کے رسول نے جب اس پر عمل کیا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق قصر لازمن کرنا چاہیے. کتنے دن کی مسافت، کتنے دن کے قیام پر، اس پر بھی کوئی ایک قول نہ قرآن میں واضح ہے نہ اللہ کے رسول سے کوئی ایک حدیث ملتی ہے جس میں اتنے دن کے سفر پر ہی قصر کیا جائے گا، یہ بات نہیں ملتی. اور صحابہ کرام کی بھی کوئی ایک رائے، متفق رائے نہیں ملتی. اس کے بعد علماء نے اپنے لحاظ سے فکر کر کے استنباط کیا ہے کہ کتنے دن سفر کرنے پر ایک آدمی مسافر قرار پائے گا. اللہ کے رسول کے سلسلے میں بخاری کی حدیثوں میں ملتا ہے 19 دن کا سفر آپ نے کہیں کیا اور 19 دن بھی آپ نے قصر نماز ادا کی. کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 12 دن سفر کیا، 12 دن بھی آپ نے قصر نماز ادا کی. کچھ حدیثوں میں 15 دن کا تذکرہ ملتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن کے سے کم اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو وہ وہاں نماز قصر کرے گا، اور 15 دن سے زیادہ اگر ہو جائے کسی جگہ قیام کرنا تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری کی پوری 4-4 رکعتیں وہ ادا کرے گا اور تمام سنتیں اور نوافل ادا کرے گا. یہ دن کے سلسلے میں اور واقعات میں ملتا ہے. خود فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں کہ شام، ملک شام میں جب حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ گئے اور کسی وجہ سے تو 2-2 سال تک قیام کیا اور 2-2 سال تک انہوں نے نماز کو قصر ادا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بالخصوص صراحتن یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آذربائیجان کی طرف وہ جا رہے تھے اور پہاڑیوں میں چونکہ برف کی تہ جم گئی تھی اور راستہ کھل نہیں رہا تھا تو 6-6 مہینے تک انتظار کرتے رہے اور 6 مہینے تک بھی وہ نماز قصر کرتے رہے. دو سال اور چھ مہینے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طے نہیں ہے کہ ہم کب یہاں سے لوٹ جائیں گے, آج نکل جائیں گے, کل نکل جائیں گے, ایک ہفتے کے اندر نکل جائیں گے. اور اسی طرح سے جب ایمبیگیوٹی ہو اور کوئی کلیئر کٹ آپ کے سامنے خود آپ کو نہ معلوم ہو کہ ہم اس مقام کو کب چھوڑنے والے ہیں, اور اسی تذبذب میں دو دو سال بھی گزر جائے تو دو دو سال تک بھی صحابہ اکرام نے قصر کیا ہے. اور اس پر لبرل ہے اسلام کہ جیسے آدمی کو موقع ہو, جیسے اس کی جسمانی حالت ہو, اس لحاظ سے وہ قصر کر سکتا ہے. اس کی اور تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں فرض میں قصر کرنے کی اجازت ہے وہاں اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ سنت تو نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ اپنے اون پر اپنے گھوڑے پر سوار بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھا کرتے تھے, تو نفل پڑھنے کی اجازت ہے. اور پھر سفر میں جب آدمی ہو تو قرآن اس بارے میں بہت ہی لبرل ہے, دین بہت آسان ہے. اور بعد میں لوگوں نے اس کو تنگ کر دیا, اس کو مشکل بنا دیا. آسان دین اتنا ہے کہ کچھ کچھ فقہا کے نزدیک سوائے امام ابو حنیفہ کے, تمام فقہا کے نزدیک, تمام ائمہ کے نزدیک, یعنی امام شافعی کے نزدیک بھی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی, امام مالک کے نزدیک بھی جمع بین الصلاتین کی بھی گنجائش ہے. یعنی آدمی جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ وہ عصر ملا لے, مغرب کی نماز کے ساتھ وہ عشاء ملا لے سکتا ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ امین صاحب نے انتشار پیدا کر دیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. لہذا جو لوگ ہم لوگ حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں, تو اس مسلک کے اعتبار سے جمع بین الصلاتین تو نہیں ہے. لیکن اسلام کتنا لبرل ہے, اس میں کتنی گنجائش ہے, اس میں کتنا لچک ہے, یہ بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سفر پر نکلے تو دیگر ائمہ کے پاس اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ چونکہ سفر میں نکلتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے منزل تک پہنچنا چاہتے تھے, لہذا صبح جب گھوڑے پر سوار ہوتے نکلتے تھے تو نصف النہار کے بعد, دوپہر بارہ ایک کے بعد تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکتے تھے, کھاتے تھے, اسی وقت ظہر اور عصر کمبائن کر لیتے تھے, پھر تیز رفتاری کے ساتھ وہ گھوڑے کو نکالتے تھے. سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ اجالا باقی رہتا ہے, کچھ سفیدی باقی رہ جاتی ہے, اور اندھیرا ہونے تک وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے اور منزل پر پہنچ جاتے, جب تک کہ مغرب کا وقت بھی نکل جاتا, پھر وضو کرتے, مغرب اور عشاء ملا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے صحابہ اکرام. گویا کہ سفر میں قصر ہی کی نہیں, جمع بین الصلاتین کی بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن جو لوگ جس فقہ پر اور جس مسلک کو فالو کرتے ہیں انہیں اسی مسلک کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, غور و فکر کر سکتے ہیں, تو آپ کے لیے اور الگ بات ہے, ورنہ اسلام میں ان سب کی گنجائش ہمیں ملتی ہے. تو آج یہاں گفتگو ختم ہوتی ہے, اور کل انشاءاللہ صلات خوف پر بھی, یعنی جنگ میں کیسی نماز پڑھی جائے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.